الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا جب لوگوں نے نافرمانی کی اور ان پر کڑک کا عذاب واقع ہوا تو پھر اس قابل بھی نہ رہے. مستطاعوا من قیام, اس قابل بھی نہ رہے کہ اٹھ تو سکتے, کھڑے تو ہو سکتے. جن لوگوں کو اپنی طاقت پہ قوت پہ بڑا ناز تھا وہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ کھڑے ہو سکتے. تو مقابلہ تو پھر کیا حق کرتے عذاب الہی کا. وما کانوا منتصرین, اس قابل بھی نہ تھے کہ مقابلہ کر پاتے. اسی طرح ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی. انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً یہ قوم بھی بدکار تھے, نافرمان تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, ہم نے آسمانوں کو اپنے دستے قدرت سے بنایا. یعنی آسمانوں میں کیا کیا خوبیاں, کیا کیا کمالات ہیں, کس طرح کی حیات ہے, وہاں کا کیا نظام ہے. ایک ایک چیز کو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا, کوئی آسمانوں کے بنانے میں کسی کی مدد شامل نہیں ہے. کس قدر اس میں وسیع حیات ہے, اس کا کیا نظام ہے, اس کے شب و روز کیا ہیں, اس کے موسم کیسے ہیں, غذا کیا ہے وہاں, صورتحال کیا ہے, کتنے کمالات ہیں, کس طرح وہاں اعمال جاتے ہیں, اعمال کا کائنات کا سیکریٹریٹ کیسا ہے, نیکی برائی اچھا بھلا, کس طرح آسمانوں سے نعمتیں اترتی ہیں. ایک وسیع نظام ہے جسے کس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. فرمایا ہم نے اس کے قادر ہیں, ہم نے بنایا ہے اسے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم بہت وسیع قدرت رکھتے ہیں جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں. ہماری قدرت و طاقت کو کوئی ناپ نہیں سکتا, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اسی طرح زمین کو دیکھ لو, والارض فرشناها فنعم الماهدون, ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے, ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. یعنی صرف زمین کی آپ حیات کو دیکھ لیں تو یہ ایک بیضوی کرہ ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بچھا دیا, جہاں جاؤ وہاں یہ سیدھی ہے. عملی زندگی میں انسان کو کوئی اس میں ٹیڑھا پن یا گولائی یا کوئی اوپر کا اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف کچھ نظر نہیں آتا, حالانکہ یہ کرہ ارض ہے, لیکن ہم نے اسے بچھا دیا ہے. پھر اس میں کتنے کمالات رکھتی ہیں, کس قدر مخلوق پیدا کی ہے, اس ساری مخلوق کے وجود اسی خاک سے بنتے ہیں، اسی خاک میں مٹتے ہیں، کس قدر غذائیں، دوائیں، جڑی بوٹیاں، پھول پتیاں، کتنی چیزیں اس میں سے پیدا ہوتی ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں ہم نے جوڑا جوڑا رکھ دیا ہے، نر و مادہ رکھ دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ایٹم ہے، ایٹم اس ذرے کو کہتے ہیں جو آگے توڑا نہ جا سکے، یعنی انتہائی آخری ذرہ جس کے پھر دو ٹکڑے نہ ہو سکے۔ اس میں بھی منفی اور مثبت، آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ اس ایٹم میں بھی بجلی کی منفی اور مثبت طاقتیں موجود ہیں، یہاں بھی جوڑا موجود ہے۔ کائنات کے درختوں میں، سبزی میں، پتوں میں، جڑی بوٹیوں میں، حیوانات میں، پرندوں میں، ہر چیز میں، سمندری مخلوق میں، ہر چیز میں جوڑا جوڑا رکھ دیا ہے، اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کتنا باریک بین ہے اور کتنے مضبوط نظام ہے اس کے بنائے ہوئے کہ اس نظام سے ہٹ کر کوئی چیز نہ بنتی ہے نہ فنا ہوتی۔ فَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو کہ وہ کیسا قادر ہے، اور کسی چیز کو اس نے اپنے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہیں رکھا۔ اس کے اسباب بھی خود پیدا فرماتا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے تو بارش دیتا ہے، ہوا، آکسیجن کی ضرورت ہے تو ہوا دیتا ہے، اس کی ضرورتیں بھی خود پیدا کی ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع بھی اللہ کریم نے پیدا کر دی ہیں، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہاں ہمارا اپنا جب نظام غیر متوازن ہوتا ہے اور گھروں میں فساد ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اولاد والدین کے خلاف ہو جاتی ہے، والدین کو اولاد سے پیار نہیں رہتا، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کسی نے ہم پر کچھ کر دیا ہے۔ یار گھر کا مسئلہ ہے آج، اور یہ ہم پر کچھ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، بلیک میجک ہو گیا، کالا جادو ہو گیا۔ یہ کوئی کالا، پیلا، سفید، سرخ جادو کون سا ہوتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ایک تنکا گھاس کا اس کے اگنے، بننے اور مٹنے میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں، کوئی مچھر مکھی نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ اسے مار سکتا ہے۔ ایک مکھی مچھر بھی بچے دیتا ہے، انڈے دیتا ہے، اس کی اولاد بڑھتی ہے، اس میں نر و مادہ ہیں، کوئی اس میں مداخلت نہیں۔ انسانی زندگی میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر خود جادو کرتے ہیں۔ ہمارا جادو کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ ہم جی بڑے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آرام بھی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، یہ نہ دیکھیں گے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو اس پیسے پر تم سود کھا رہے ہو۔ اب سود کھاؤ گے تو سکون نہیں ہوگا، لڑائی ہوگی، بد اعتمادی ہوگی، کوئی نہ کوئی خرابی، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اسی طرح کمانے میں حرام ہوگا، کردار میں حرام ہوگا، سوچوں میں اگر برائی ہوگی تو وہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں۔ اور یہ جو ہمیں وہم ہے کسی نے کچھ، کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے آپ پر کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے۔ یہ پوری آیات یہ بتاتی ہیں کہ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھائی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے لمحات بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں، موت بھی سدھر جاتی ہے، آرام دہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جب آپ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کریم کی تو اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی اس مادی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ہمیں بڑا شوق ہے مغربی معاشروں کا، ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ بڑے آزاد ہیں، اور یہاں سے لوگ زمینیں مکان بیچ کر جا رہے ہیں، بڑے منتیں کر کے خرچ کر کے ویزے لیتے ہیں جاتے ہیں. وہاں جا کر دیکھیں مغرب میں انسانی حیات ناپید ہو چکی ہے، انسانیت انس سے مشتق ہے، انس کا مفہوم ہے ایک دوسرے کا درد بانٹنا، مل کر رہنا، دکھ سکھ میں شراکت دار ہونا. جس معاشرے میں باپ بیٹی کا اور بیٹی باپ کی روادار نہیں ہے، دکھ سکھ کی بہن بھائی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس میں اور کون سا آرام، کون سا سکون ہوگا؟ جب وہاں جاتے ہیں تو کم از کم ہمیں تو جتنے ٹیلی فون آتے ہیں، خط آتے ہیں، ملنے آتے ہیں تو کوئی اچھی خبر نہیں لاتا. تو فرمایا من کل شئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہر چیز میں ہم ایک نظام حیات، ایک تولید و تناسل، ایک نر مادہ ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنا دیا ہے تاکہ تم عظمت الہی کا اقرار کر سکو اور نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، سبحان اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. یعنی یہ دنیاوی دھندے اور جمیلے، دنیاوی آسائشیں، دنیاوی دولت، ان چیزوں کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. پوری کوشش کرو کہ اطاعت الہی میں رہو، پوری محنت کرو. یعنی جیسے آدمی کسی جگہ بھاگ کر پہنچتا ہے، اطاعت الہی میں پوری محنت کر کے پورا زور لگا کر قائم رہو. جہاں یہ ارشاد ہے کہ پوری طاقت سے اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگو، یہ بتاتی ہے کہ بندہ طاقت لگا کر، محنت کر کے، زور لگا کر وہیں پہنچنا چاہتا ہے جہاں پہنچنے میں رکاوٹیں ہوتی. تمہارا نفس، امور دنیا، شیطان، بے شمار طاغوتی طاقتیں ہیں، بے شمار لالچ کرتا ہے نفس، بے شمار خواہشات اور آرزوئیں ہیں اس کی، لیکن کسی جال میں مت پھنسو، اللہ کی طرف بھاگو. یعنی اطاعت الہی اختیار کرو، ہر کام کرو، کھانا کھاؤ، لباس پہنو، گاڑیاں رکھو، دولت کماؤ، لیکن حلال اور جائز طریقے سے. انی لکم منہ نذیر مبین، فرمایا میرے حبیب نے کہہ دیجیے کہ میں، میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ برائی کے انجام بد سے واضح طور پر تمہیں آج آگاہ کر دوں، جو موت کے بعد آئے گا یا جو زندگی میں تمہارے سامنے آ رہا ہے، فیس کر رہے ہو، جس کا تمہیں شکوہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مزاج ٹھیک نہیں ہے، صحتیں ٹھیک نہیں ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یہ سب نافرمانی کے اثرات ہیں، ان سے بھاگو، جان بچاؤ. فرمایا میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ میں یہ وضاحت کے ساتھ کھول کر یہ مضامین تم پر بیان کر دوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت جانو. وہ دیکھو وہ قادر ہے جو ایک مکھی، ایک مچھر، ایک چیونٹی، ایک اس سے کم تر جرسوما، ایک انتہائی چھوٹی مخلوق جرسوما، اسے بھی وہ تولید و تناسل میں ڈال کر پیدا کر رہا ہے. وہ ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، آٹھ سے سولہ بڑھ رہے ہیں. کون ہے جس کی وہاں تک رسائی ہو؟ ایک ایک ایٹم جوڑ کر ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، انہی ایٹموں سے تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، پتے بنتے ہیں، پھول بنتے ہیں، پھل بنتے ہیں. کون ہے جو اس میں مداخلت کر رہا ہے؟ بے شمار حیوانی زندگی ہے، درندوں سے جنگل پٹے پڑے ہیں، کون ہے جو ان کے توالد و تناسل اور ان کی روزی اور ان کے شب و روز کے معمولات میں مداخلت کرتا ہے؟ کوئی ان پر کالا جادو نہیں کرتا، کوئی ان کو جادو منتر سے ان کی مدد نہیں کرتا، سب اللہ کے بھروسے پہ اللہ کریم خود کر رہا ہے۔ تو انسانی زندگی جو تمام ذوی الارواح میں سب سے اعلی و برتر ہے، اس میں کسی کی مداخلت کا کیا اثر؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے یا اطمینان نہیں ہے یا مزہ نہیں آ رہا، تو اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو پرکھے، کہاں کوئی خرابی ہے؟ جہاں خرابی ہے اسے دور کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر۔ اب یہ الہ جو ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجو نہیں، کسی کے سامنے سجدہ نہ، بلکہ اپنی امیدیں اللہ کے علاوہ کسی سے وابستہ نہ کرو۔ اسباب و وسائل اختیار کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ ترک سبب شرن جائز نہیں ہے۔ بیمار ہو تو دوا لو، تکلیف ہے تو اس کا علاج کرو، کوشش کرو، لیکن اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اس سے باہر جا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو الہ اسے کہتے ہیں جس سے ہم نفع کی امید یا نقصان کا اندیشہ رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس سے ہمیں نفع کی امید ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو، اور اس کی اطاعت اس امید پر کریں۔ افرایت من اتخاذ الہو ہواہو، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے۔ اب خواہشات کو بت بنا کر کوئی سجدے تو نہیں کرتا، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ خواہشیں پوری ہوں گی تو لذت ملے گی، یہ خواہشیں پوری ہوں گی تو دولت ملے گی، یہ کر لوں گا تو فلاں فائدہ ہوگا۔ تو نفع کی امید یا نقصان کے اندیشے سے جو اطاعت کی جاتی ہے وہ الوہیت کے درجے میں آتی ہے، ہم اسے الہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کائنات وسیط، یہ ذرات بکھرے ہوئے، یہ جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، درخت، حیوانات، پرند، یہ پوری حیات دیکھو، کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو چلا رہا ہے؟ تو تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں وابستہ کرو؟ کبھی کہتے ہو جاگودار گھر نے خرابی کر دی، کبھی کہتے ہو فلاں حاکم کی منت کریں گے تو بڑے آسان، نہیں۔ شریعت کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر، جس کی عزت ہے اس کا احترام کرو، جو برائی کرتا ہے یا برا حکم دیتا ہے اس سے اجتناب کرو، بھلائی کا ساتھ دو، برائی سے بچو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ میں تمہیں واضح کر کے، کھول کے، ہر برائی کا نتیجہ، نذیر، اردو کا دامن تنگ ہے، عربی بہت خوبصورت بڑی وسیع زبان ہے، تو اردو کے پاس نذیر کا ایک ہی ترجمہ ہے کہ ڈر لکھ دیا جائے، نذیر ڈرانے والا، انذار، ڈر۔ ڈر تو بڑی ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے، دشمن کا بھی ڈر ہوتا ہے، موذی جانور سے، سانپ وغیرہ سے، درندے سے ڈر لگتا ہے، چور ڈاکو سے ڈر لگتا ہے، بیماری سے ڈر آتا ہے۔ یہ ڈر جو انبیاء بتاتے ہیں، یہ اپنے آپ سے ڈرنے کی بات ہے، اپنے کردار کے نتائج سے بر وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول اللہ قالوا ساحر او مجنون۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے حبیب، اگر یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ سے پہلے یہ انسانوں کا وتیرہ آ رہا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ کریم نے شعور دیا، بہترین دماغ عطا کیا، کائنات بسیط کے رازوں سے اسے آگاہ کیا، چیزوں کے بننے بگڑنے کے اسباب و ذرائع یہ سمجھتا ہے، تو پھر یہ اپنے گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، اس سارے معاملے کو میں جانتا ہوں، حالانکہ یہ علم، یہ معرفت، یہ شعور عظمت الہی کو جاننے کا سبب بننا چاہیے تھا، لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو انسان اس پر فخر کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ، پھر جب انبیاء اور رسل آئے، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے، قالوا ساحر او مجنون، تو لوگوں نے کہا یہ تو کوئی جادوگر ہے یار، یہ جیسا کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، ویسا کر دکھاتا ہے، یا پھر یہ پاگل ہے جو ہم سوچتے ہیں اس کے خلاف ہمیں بتا رہا ہے. تو پہلے انبیاء کو بھی کبھی جادوگر کہا گیا اور کبھی پاگل قرار دیا گیا. اتواصوا بہ، اور یہ جو انبیاء پہ اعتراضات ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اگلے پچھلوں کو وصیت کر گئے، اتواصوا بہ، اس بات کی وصیت کر گئے ہیں کہ یہ کہو، یعنی جو اعتراض قدیم کفار کرتے تھے جدید بھی وہی کرتے، جیسے پہلے کافر انہیں سمجھا گئے ہوں، وصیت کر گئے ہوں کہ یہ اعتراض کرو. یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے کل کے سبق میں بھی گزری کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ جو کلمات انتہائی ناپسندیدہ ہوں اللہ کے نزدیک، اور جو گستاخیاں شان نبوت میں کفار نے کیں اور ان پر عذاب الہی واقع، وہی کلمات لوگوں کے منہ سے نکلوائے گا. تو آپ اگر جب تک کی تاریخ انسانی ملتی ہے تب تک سے اعتراضات لے کر آج کے جدید دور کے روشن خیالوں کے اعتراضات تک جمع کر لیں تو سب ایک ہی جملے کی نقل در نقل آ رہی ہے. اللہ کہیں فرماتا ہے یہ حال ہے ان بدکاروں کا، جیسے پہلے پچھلوں کو وصیت کر گئے ہوں کہ ایسا کہنا، ایسا کہنا، ایسا کہنا. بل ہم قوم طاغون، وصیت کسی نے نہیں کی، انہوں نے برائی میں ان کا نقش قدم اپنایا، گمراہی میں ویسا ہی رویہ اختیار کیا جیسا ان کا تھا، تو وہی الفاظ، وہی کلمات، وہی خیالات ان کے دل میں آئے، وہی کلمات ان کی زبانوں پر آئے. فتول عنہم مانت بملوم، جو معترض ہیں، جو نبوت پہ اعتماد نہیں کرتے، آپ بھی ان کی طرف سے رخ انور پھیر لیجئے. فتول عنہم، ان کی پرواہ نہ کیجئے، جائیں بھاڑ میں جائیں، ان سے کیا ہوتا ہے، آپ بھی اپنا رخ کرم ان سے پھیر لیجئے، اور اس پر آپ کو کوئی باز پرس نہیں. مانتا بملوم، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، چونکہ یہ ان کا کردار ہے. ہم ہزاروں خطائیں، ہزاروں گناہوں، ہزاروں برائیوں کے باوجود ہم میں سے ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، خواہ وہ کسی فرقے، کسی طبقے، کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، سب کو یہ امید ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان کرم بڑا وسیع ہے. مسلمان کتنا گناہگار بھی ہو، اسے امید یہی ہوتی ہے کہ میری شفاعت فرمائیں گے، مجھ پر کرم فرمائیں گے، لیکن فرمایا نہیں. جو حدود شریعت سے نکل جاتے ہیں میرے حبیب، آپ ان کی طرف التفات فرمانا چھوڑ دیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے، جانے دیجئے جہاں جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے اندر ہے. یہ مت سوچیں کہ میں بڑا نیک ہوں، کیا قیمت ہے ہماری نیکیوں کی. آج ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ وزیر اعظم صاحب، آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے، آپ ضرور ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں. ذرا اپنے آپ پہ غور فرمائیے، ہم کیا تحفہ لے جائیں، ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے جو ہم لے جائیں اور وہ بڑا خوش ہو جائے کہ بھئی بڑی عجیب چیز لایا. کوئی ہے؟ کہوں بارگاہ وزیان تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہے، محتاج ہے، بھوک پیاس کا محتاج ہے، صحت بیماری، ہمارے جیسے ایک آدمی ہے، وقتی طور پر اسے اللہ نے عہدہ دے دیا. کہاں ذات باری اور کہاں محتاج و حقیر انسان، ہم اس کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے جاتے ہیں. ہمارے یہ بے مزہ سجدے جنہیں ہم فٹیک سمجھ کر کرتے ہیں، یہ سجدے تحفہ ہیں. ہماری یہ عبادتیں جنہیں ہم بوجھ سمجھتے ہیں، ہماری یہ مسلمانی جس پر ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ آئے مسلمانی تو مصیبت گلے پڑ گئی، جہاں دیکھو مسلمانی پر ہی مصیبت پڑ رہی ہے. ہمارے یہ عقیدے یہ تحفہ ہیں بارگاہ الہی. اپنی حیثیت کو مت بھولو. توفیق ملتی ہے اطاعت کی تو یہ اس کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے. نافرمانی کرتے ہیں تو یہ ہم پر نفس اور شیطان کا غلبہ ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جو آپ کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہ کرے، میرے حبیب آپ اس کی کبھی پرواہ نہ کرے، ان سے رخ انور پھیر لیں. فمان تب معلوم، اور اس بات کا آپ سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا، انہوں نے آپ کا دامن چھوڑا. فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، آپ اللہ کی عظمت بیان فرماتے رہیے، آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً ذکر نصیحت فائدہ دیتی ہے ان لوگوں کو جن میں ایمان ہو. آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ آپ عظمت الہی، زندگی کی حقیقتیں، زندگی گزارنے کے اسالیب، حیات و موت کے اسباب، انسان کے رویے، اس کی سوچیں، اس کی فکر، اس کے کردار، اس کا اعمال، اس کے تعلقات، ان کا بہترین و خوبصورت انداز بیان فرماتے رہے. یہی ہے نا نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی قرآن کا مفہوم ہے. آپ بیان فرماتے رہیے، یہ نعمت بہت عظیم ہے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو ایمان قبول کرے. تنفع المؤمنین، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، دنیا کی میٹھی کڑوی اچھی بری چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اس سارے ماحول میں رہتے ہوئے وہ ہماری اطاعت اختیار کریں. الا ليعبدون، عبادت کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت، نفع کی امید یا نقصان کے اندیشے کے ڈر سے اطاعت. تو فرمایا مقصد حیات، کمال حیات، عظمت حیات یہ ہے انسان کے پاس کہ وہ اللہ کی اطاعت میں کتنا آگے بڑھ جاتا، کس قدر پابندی کرتا ہے، کس خلوص سے کرتا ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جاننا شرط ہے کرنے کے لیے. تو کتنا جانتا ہے ارشاد باری کو، اور کتنا جانتا ہے ارشادات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو. یہ انسان جو کوشش کرتا ہے، ہم جب پڑھا کرتے تھے، مجھے آج کے تو تعلیمی نصاب سمجھ ہی نہیں آتے، اتنے تبدیل ہو گئے ہیں. ہم نے الجبرا پڑھا، پڑھتے تو رہے، زندگی میں کبھی اس سے واسطہ نہیں پڑا. ہم نے جو میٹری پڑھی, پڑھتے تو رہے سکول میں اور استادوں کی مار بھی کھاتے رہے اور رٹے بھی لگاتے رہے اور محنت بھی کرتے رہے, لیکن کبھی اس سے زندگی میں واسطہ نہیں پڑا. زندگی میں آ کے ایک دو مضامین رہ گئے, یا تاریخ کے اسباق رہ گئے, یا زبانیں جو اردو یا انگریزی یا فارسی جو پڑھی تھیں, وہ اس کے علاوہ کوئی جتنی مار کھائی کسی کام نہیں آئی. الجبرا جو میٹری کام آئے ہوں گے جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے ان کے, یا کسی اور کے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے کام, ہمارے کام تو نہیں آئے, ہم پڑھتے رہے. جتنا دوسری چیزیں پڑھتے ہیں کیا اتنا اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا, سمجھنے کی کوشش کی جو زندگی کی ضرورت ہے. پھر جو جانتا ہے اسے علم قطعی نصیب ہوتا ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے یقین نصیب ہوتا ہے جو ایمان کہلاتا ہے, جس کے پاس ایمان ہے اسے نصیحت فائدہ کرتی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنوں انسانوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا, اس لیے شعور دیا کہ یہ ساری چیزیں جان کر اطاعت الہی کا حق ادا کریں. اہل یعرفون, مفسرین یعبدون کے نیچے مفہوم لکھتے ہیں, اہل یہ تاکہ میری عظمت سے آگاہ ہوں, مجھے پہچان سکیں. وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, جس طرح امراء اور مالکان جن کے بے شمار نوکر, ملازم, خادم, غلام ہوتے ہیں, ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان سے رزق پیدا کرواتے ہیں, ان سے محنتیں کرواتے ہیں اپنا کام. فرمایا ہم اپنی مخلوق کو کسی مشقت, کسی محنت کے لیے پیدا, یہ کما کر ہمیں دولت دیں گے, اس لیے پیدا نہیں کیا, اس لیے پیدا کیا ہے اور اس لیے انہیں شعور و آگہی اور علوم اور عالی شان دماغ دیا ہے کہ ان نظائر کو دیکھ کر یہ میری عظمت کا اقرار کریں گے, میری ذات کو پہچانیں گے. کوئی ایسی مخلوق بھی چاہیے تھی جو مجبوراً حکم نہ مانتی بلکہ اپنی پسند سے عظمت الہی کا اقرار کرتے ہوئے سر بسجود ہوتی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, مخلوق اللہ کو کیا کما کر دے گی, اللہ مخلوق کو رزق دینے والا خود ہے. ہر مخلوق کی ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے, صحت سے لے کر علم تک اور غذا سے لے کر دوا تک اور پیدائش سے لے کر موت تک, ہر چیز رزق ہے اس کا, اس کی طرف سے عطا ہوتی ہے طاقت, قوت, اقتدار, اختیار, ہر چیز. فرمایا ہم تو دیتے ہیں پلے سے, ان سے کوئی کمائی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم تو اس ساری مخلوق کو خود دینے والے ہیں. اور اللہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, ایک کائنات کا نظام دیکھ لو, اپنے سے پہلوں کے حالات دیکھ لو, جنہوں نے جو جو گناہ کیے ان گناہ کا اثر ان کی دنیاوی زندگی پر کیا مرتب ہوا, ان کی موت پر کیا مرتب ہوا اور بعد الموت کیا مرتب ہوا. تاریخ دیکھو, لوگوں کے حالات دیکھو, پھر اگر تم بھی ویسے ہی کام کرو گے تو ویسی مصیبتیں تم پر آئیں گی. تو پھر یہ دیکھ لو کہ یہ تو تم اپنے آپ پر خود جادو کر رہے ہو, اپنے آپ کو خود برباد کر رہے ہو, اپنے لیے خود مصیبتیں اور مشکلات پیدا کر رہے ہو. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ, جو لوگ ظلم یا زیادتی یا گناہ کرتے ہیں, ہر گناہ ظلم ہے چھوٹا یا بڑا. ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, ظلم کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے, یعنی کسی کام کو غلط انداز سے کرنا. تو ہر گناہ ظلم ہے, چھوٹا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے. تو جو پہلوں نے برائیاں کی ان کی زندگی میں کس طرح کی خرابیاں آئیں, ان کی موت میں کیا مصیبت آئی, بعد الموت ان پر کیا بیتی, قرآن سب بتاتا ہے. اور پھر وہ سب جان کر جب آپ خرابی کرتے ہو تو مصیبت آتی ہے تو چلاتے کیوں, تم خود اپنے لیے مصائب پیدا کر رہے ہو. فلا یستعجلون, بھاگو نہیں, جلدی نہ کرو, سوچ سمجھ کر کام کرو، اس کے نتائج دیکھو. کوئی تم پہلے لوگ نہیں ہو جو دنیا میں آ گئے، تم سے پہلے دنیا آباد رہی ہے. دیکھو جنہوں نے نیکی کی ان کو کیا حاصل ہوا، جنہوں نے برائی کی اس کا کیا انجام ہوا. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. اور یہ تو معمولی خرابیاں ہیں، کہتے ہو بیماری آ گئی، جھگڑا ہو گیا آپس میں محبت نے، یہ مصیبت آ گئی. وہ جو انجام کار جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے، یہ کفر تو ایسی مصیبت ہے کہ قیامت کو بھی تباہی اور بربادی ہی لائے گا، وہاں بھی کوئی اچھی خبر نہیں دے گا. بہت دکھ کی بات ہے، بہت خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر اختیار کرتے ہیں. آخری دن بھی، قیامت کے دن بھی، یوم حشر بھی، یہ گناہ، یہ برائی، یہ کفر، یہ شرک برے نتائج دے گا. کسی بھلائی کی توقع اس سے نہ کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.